الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ ہمارا سلسلہ گفتگو گزشتہ نشستوں سے چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کے بارے میں جو شرک کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کو مخلوق میں مانتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی صفات کے ساتھ متصف کرتے ہیں، اس حوالے سے گزشتہ نشست میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت وحدہ لا شریک لہ میں اس طرح شرک کرتے ہیں کہ حلول کے عقیدے سے اور وحدت الوجود کے عقیدے سے وہ خالق اور مخلوق کا فرق مٹا دیتے ہیں. اس ضمن میں صوفیہ کے عقائد اور ان کے نظریات سے کچھ مثالیں بھی پیش کی گئی تھیں. اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اللہ کی توفیق سے اس بارے میں کچھ مزید گفتگو کریں گے. یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح اپنی ذات میں اکیلا یکتا و یگانا وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا اور وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جس طرح کہ اس کی ذات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. اس امت کا یہ المیہ ہے کہ باطل عقائد اور نظریات کے پرچار کے سبب ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر دیتے ہیں. مخلوق کو خالق کی صفات سے متصف کر دیتے، وہ مخلوق جو اللہ کی پیدا کردہ ہے، جو اپنی پیدائش میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اپنی زندگی اور موت میں اللہ کی محتاج ہے، جو اپنی جان کا اختیار نہیں رکھتے، انہیں ان اعلی صفات کے ساتھ متصف کر دیا جاتا ہے جو رب ذوالجلال کی صفات ہے. اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے. دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف اعتبار سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. بنیادی طور پر خرابی ایک ہی ہے کہ خالق کی صفات کو مخلوق میں ماننا. اس حوالے سے ہم چند ایسے الفاظ کے بارے میں اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے جو الفاظ اگرچہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، وہ ہندی، فارسی، اردو کے الفاظ ہیں، لیکن وہ جس مفہوم کو ادا کرتے ہیں، ان سے جو معنی مراد لیے جاتے ہیں، ان سے جو تصور لیا جاتا ہے، وہ در حقیقت رب ذوالجلال کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، اگرچہ وہ الفاظ عربی کے نہیں ہیں. اور ہم آج کی نشست میں اللہ تعالی کی توفیق سے یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ الفاظ جو اللہ کے بندوں کو لوگوں نے خود بطور لقب کے دے دیے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں اس سے متصف کیا جائے، نہ انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ کیا. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے ولی ایماندار ہوتے ہیں، اور ایمان کی پہلی سیڑھی عقیدہ توحید ہے. جو حقیقتاً اللہ کا ولی ہے، وہ کبھی شرک کی دعوت نہیں دیتا، نہ وہ شرک کرتا ہے، نہ شرک کی دعوت دیتا ہے. یہ الفاظ کیسے رائج ہوئے، کب رائج ہوئے، کس نے رائج کیے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ سب نام جو تم نے دے رکھے ہیں، فلاں سرکار یہ ہیں، فلاں سرکار وہ ہیں، جیسا کہ ابھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، یہ جتنے بھی نام تم نے دے رکھے ہیں، ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہی نام ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے. کسی کو کوئی لقب دے دینے سے وہ اس خاصیت کا، اس وصف کا حامل نہیں ہوتا. آپ کسی کو کہہ دیں یہ تو بادشاہ ہے، تو کیا وہ بادشاہ بن جائے گا؟ آپ کسی کا نام وزیر اعظم رکھ دیں، تو کیا وہ وزیر اعظم بن جائے گا؟ آپ کسی کا نام صدر رکھ دیں، تو کیا وہ صدر بن جائے گا؟ آپ جو چاہے نام رکھتے رہیں، تو خالق کی صفات سے مخلوق کے نام رکھ دینے سے وہ ان صفات کی حامل نہیں ہوتی، اس میں وہ وصف پیدا نہیں ہوتے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. یہ ہے ان ناموں کی حقیقت، کہ یہ کب چلے، کیسے چلے، کیوں کر چلے، بس یہ لوگوں نے رکھ دیے. جب رکھ دیے، یہ چل پڑے، آنے والی نسلوں نے انہی ناموں کو آگے چلانا شروع کر دیا، جیسا کہ اب تک ہوتا آ رہا ہے. اس زمن میں ہم سب سے پہلے جس لفظ کو لے رہے ہیں، وہ لفظ ہے داتا. یہ لفظ بر صغیر ہند و پاک میں بڑا مشہور ہے. اصلاً یہ لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے دینے والا. اب یہ لفظ لوگوں نے اللہ کے بندوں کی طرف منسوب کر کے انہیں سب کچھ دینے والا سمجھ لیا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ان سے ملتا ہے. اب جس کا دل چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، یہ لقب دے دیتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لفظ کو زبان پر لاتے ہی لوگوں کے ذہن میں جس شخصیت کا تصور ابھرتا ہے، وہ ایک فوت شدہ شخصیت جس کا نام علی ہجویری تھا، اور جن کا تعلق تصوف کے ساتھ تھا. ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی فکر ایک الگ شے ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد یہ لفظ کب رائج ہوا، کیسے رائج ہوا، کس نے رائج کیا؟ یہ قرآن مجید کا وہی جواب ہے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ دیا۔ یہ نام چل پڑا، لوگ اس شخصیت کا اصل نام بھول گئے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا اصل نام علی ہے جس کا تعلق حجویر کے علاقے سے تھا۔ صوفیہ کے گروہ سے تعلق رکھنے والی اس شخصیت کی ہندوستان میں آمد ہوئی اور آگے جو کچھ انہوں نے کیا، ان کے مرنے کے بعد انہیں کہاں دفن کیا گیا یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ جس مزار کو پوجا جاتا ہے کیا وہ واقعی وہاں مدفون ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ایک الگ سوال ہے۔ بہرحال وہ ایک مزار، ایک قبر، ایک زیارت گاہ بہت بڑی بنا دی گئی، لوگوں نے وہاں جانا شروع کر دیا اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے وہاں نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھانے شروع کیے۔ سال میں ایک مرتبہ جب وہاں عرس منایا جاتا ہے، پورے پنجاب کے علاقوں سے تمام دودھ والے اپنا دودھ وہاں پہنچاتے ہیں اور باقاعدہ وہاں دودھ کی ایک سبیل چلتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت داتا ہے، یہ شخص داتا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے معاذ اللہ ان کے نزدیک اسی کا دیا ہوا ہے، اگر اس کو راضی نہ کریں گے تو کہیں وہ ہم سے چھین نہ لے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ دودھ والے ڈرتے ہیں کہ اگر عرس کے موقع پر انہوں نے وہاں دودھ نہ چڑھایا تو کہیں ان کی بھینسوں کا دودھ خشک نہ ہو جائے۔ یہ صفت داتا جو کہ ہندی کا لفظ ہے مگر جس صفت کو ظاہر کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے کہ داتا یعنی دینے والا، المعطی، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، دینے والا اللہ تعالی ہے۔ اب آئیے اس پر قرآن مجید کی آیات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 13ویں پارے میں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33 فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ وہ ذات ہے، آتاکم من کل ما سألتموه، جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کہ اللہ نے تمہیں کس قدر نعمتیں عطا فرمائی۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ہی بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے تمہیں دیا جو کچھ تم نے اس سے مانگا۔ اب شاید یہاں کوئی یہ کہے کہ بھئی ہماری تو بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص نے اپنے جسم و جان کے بارے میں اللہ سے مانگا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں، دو ٹانگیں ہوں، دو ہاتھ ہوں، اس کا نظام جسمانی کس طرح کام کر رہا ہے، اس کے جسم میں کتنی قوتیں کام کر رہی ہیں، کتنے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، کتنی چیزیں کام کر رہی ہیں، یہ سب کچھ کس نے عطا کیا؟ بن مانگے اللہ تعالی نے عطا فرمایا، یعنی انسان کا جسم اور انسان کی جان جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا، ہمارا جسم جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اللہ نے وہ سب کچھ ہم کو دیا، ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ موسموں کی تبدیلی، دن اور رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ سب کچھ ہمارے جسم و جان کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں ہماری زبان سے مانگے بغیر ہمیں دی کہ ہمارا جسم ان کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارا دوران خون اور یہ ہمارا بلڈ پریشر جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اور اسی طرح ہمارے جسم میں اور جو قوتیں ہیں، یہ سارا نظام کس نے چلایا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے. پھر ہم اپنی زبان سے بھی جو اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی حاجات اللہ سے مانگتے ہیں، اس بارے میں تین باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے جس طرح مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی دے دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالی اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے یہ جانتا ہے کہ اس بندے کو یہ چیز دینی ہے یا نہیں دینی، یا اس کو اس کے بدل کیا دینا ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالی اپنے علم سے یہ بات جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے دنیا میں بہتر نہیں ہے، اللہ اس کے لیے اسے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ سے مانگنا یہ رائگا نہیں جاتا. انسان اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتا ہے وہ اسے انکار کر دیتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے، پھر لے لینا. اس کا وہ مانگنا رائگا گیا کہ اس نے اپنے باپ سے کچھ مانگا، باپ نے نہیں دیا، ماں سے کچھ مانگا اس نے نہیں دیا، اپنے کسی بہت گہرے دوست سے کوئی چیز مانگی اور اس نے انکار کر دیا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی سے انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ اگر اس وقت اسے نہ بھی ملے تو اس کا مانگنا رائے گا نہیں جاتا، وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب ملے گا. یہ ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا. تمہارا جسم و جان جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے وہ بھی تمہیں دیتا ہے. تم نے اللہ سے کبھی مانگا تھا کہ ہماری کھال پر بال ہونے چاہیے؟ ان کی کیا حکمت ہے؟ یہ وہ جانتا ہے جس نے بنائے ہیں. تمہارا جسم اس کا تقاضا کرتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. شکر ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے کہ اگر انسان بیٹھ جائے کہ وہ اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کر دے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو، وہ اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ گننا چاہے بیٹھ کر کہ اسے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ اپنی جان پر غور کرے، فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان غور کرے کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کے کیا کیا مراحل ہیں ان پر غور کرے، پھر اس کی زندگی میں اس کے جسم و جان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ان کو گننا چاہے تو انسان انہیں گن نہیں سکتا. یہ ہے وہ داتا، یہ ہے وہ ذات جسے ہم داتا مانتے ہیں، المعطی، سب کچھ دینے والا. اگرچہ یہ لفظ ہندی کا ہے مگر یہ جس کانسیپٹ کو بتا رہا ہے، جس صفت کو ظاہر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالی کی صفت ہے کہ سب کچھ دینے والا وہ ہے. ما فوق الاسباب بھی، اور خالق اسباب بھی وہی ہے، کسی چیز کا سبب بنا کر بھی وہی دیتا ہے، بغیر اسباب کے بھی وہی دیتا ہے. یہ ہے وہ ذات، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تصرفون، یہ ہے وہ رب. فانا تفکون، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ جو ہر شے کا خالق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے ہمارا داتا، ہم اسے داتا مانتے ہیں جو عرش عظیم پر ہے اور جو ہر شے کا خالق ہے، جو ہر شے دینے والا ہے، جس نے انسان کو سب کچھ دیا، خواہ وہ انسان اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. جو انسان اللہ کا منکر ہو جائے، منکر سے بڑھ کر اس کا باغی ہو جائے، اس سے بڑھ کر سرکش ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کے دین کو مٹانے لگ جائے، لیکن اس کے جسم و جان کو جو کچھ چاہیے اللہ اسے دیتا رہتا ہے، اسے بھوکا نہیں مارتا، اسے رزق بھی دیتا ہے، اس کے جسمانی تمام تقاضے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے. یہ ہے وہ داتا. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں فرمایا، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے رب کا تعارف کراؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو صورت بخشی یعنی ہر شے کو بنایا، ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی کی، یہ ہے داتا جو پیدا بھی کرتا ہے دیتا بھی ہے پھر استعمال کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. ایک پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہی زمین پر چونچ مارتا ہے، ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف دوڑتا ہے، ایک مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اسے چونچ مارنا، اسے دودھ سک کرنا، اسے پانی میں تیرنا، یہ کس نے سکھایا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، یہ ہمارا رب ہے جس نے ہر شے کو صورت بخشی، اس کو بنایا، ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی کی، ہر مخلوق کو اس کا رزق حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کا رزق کھانے کا طریقہ سکھایا، اس کو نسل بڑھانے کا طریقہ سکھایا، اس کو اپنے جسم و جان کی حفاظت کرنے کا طریقہ سکھایا. یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ کسی قبر میں مدفون ہے؟ زمین کے نیچے دفن ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سے بلند، سب سے بلند، آسمانوں سے بلند، عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوا، یہ وہ رحمان اور رحیم ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، یہ ہے وہ ہمارا رب، یہ ہے وہ ہمارا داتا، یہ ہے وہ ذات جو داتا کہلانے کے لائق ہے، جس کے لیے ہی داتا کا لفظ مخصوص ہے. اب انسان کتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ اس ذات کے پیدا کیے ہوئی ایک شخصیت کو، اور شخصیت بھی وہ جسے مرے ہوئے صدیاں ہو گئیں، جسے قبر میں دفن کر دیا گیا، نہ معلوم اس کی ہڈیوں کا کیا حال ہوگا، نہ معلوم وہ کس کیفیت میں ہوگا، اسے جا کر داتا کا لقب عطا کر دا دیا. فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے اور داتا جا کر ایک مردے کو کہتا ہے. اگر زندے کو بھی کہہ دے تو وہ داتا نہیں بنتا. شاید کوئی یہاں یہ اعتراض کر لے کہ جی وہ تو آپ نے مردے کا کہا ہے، فلاں پیر صاحب وہ تو زندہ پیر ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا ان کی ساری زندگی چھن جائے گی، وہ اپنا کچھ نہیں کر سکے. تو یہ ہے وہ داتا، یہ ہے اللہ کی وہ صفت جسے مخلوق کی طرف منسوب کر کے نام لوگوں نے خود رکھ دیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہے جو تم نے رکھے، تمہارے باپ دادا نے رکھے. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میرا فلاں بندہ داتا ہوگا. اگر ایسی بات ہوتی تو اس لقب کے سب سے زیادہ لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ تعالی نے دو ٹوک فرما دیا کہ تمہیں دینے والا اللہ ہے. دوسرا لفظ گنج بخش، یہ فارسی کا مرکب لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، ایک گنج اور دوسرا بخش. گنج کے معنی ہیں خزانہ، فارسی میں خزانے کو گنج کہتے ہیں، اور بخش کے معنی ہیں دینے والا. گنج بخش کے معنی خزانے دینے والا. اب آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ خزانے دینے والا کون ہے، کون ہے گنج بخش؟ یہ لفظ فارسی کا ہے، مگر یہ جس صفت کو ظاہر کر رہا ہے وہ صفت اللہ تعالی کی ہے، وہ صفت کسی مخلوق کی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خزانے دینے والا وہی ہو سکتا ہے جو خزانوں کا مالک ہو، جس کے ہاتھ میں خزانے ہوں. جو کنگال ہوگا وہ گنج بخش کہاں سے بنے گا؟ جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہوگا وہ گنج بخش کہاں سے بنے گا؟ گنج بخش ہو تو وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس خزانے ہوں، اور خزانے بھی ایسے ہوں جو کبھی ختم نہ ہوتے ہوں، اور خزانے بھی ایسے ہوں کہ جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. اور خزانے بھی ایسے ہوں کہ سب کو دینے کے بعد پھر ان میں کوئی کمی واقع نہ ہو. یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. ہاں اگر آپ نے لاہور والوں سے پوچھا تو وہ کہہ دیں گے کہ وہ بھاٹی لوہا دروازے کے پاس ہیں, گنج بخش ہمارا انارکلی کے جانب انارکلی کے پہلو میں ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ گنج بخش کون ہے, کہاں پر ہے. قرآن مجید کی سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک مقرر اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. تمام خزانوں کا مالک, ہر قسم کے خزانے کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ ایک اللہ کے. اس لیے کہ ان کا خالق بھی تو وہی ہے, جو خالق ہے وہی مالک ہے, اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. یہ جن کو گنج بخش کہا جاتا ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کے پاس کچھ خزانے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خزانے بنائے ہوئے کس کے ہیں؟ کیا انہوں نے بنائے ہیں؟ وہ تو ہیں ہی اللہ کے. حالانکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ان کے پلے کچھ نہیں, وہ تو خود اللہ کے منگتے ہیں. وہ تو بےچارے بے کس لاچار محتاج اللہ کے فقیر ہیں. وہ تو خزانوں کا مالک اللہ ہے, خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے, ان کا مالک بھی اللہ ہے, اور تمام خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں, ہر شے کے خزانے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, ہم اتارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق. زمین کے کسی حصے میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا اتارا, وہاں لوہے کی مائنز ہیں, بے تحاشا لوہا پایا جاتا ہے. کسی حصے پر ہم نے سونا اتارا, دنیا کے بعض ممالک میں گولڈ مائنز ہیں جہاں سے سونا نکالا جاتا ہے, کہیں پر کول مائنز ہیں جہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے, ڈائمنڈ بھی نکل آتا ہے. یہ سب کچھ کس نے اتارا؟ یہ خزانے کس کے ہیں؟ وما ننزلہ الا بقدر معلوم, یہ ہم نے اتارے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں اتارتے ہیں. اسی طرح رزق کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں, بارش کا خزانہ اللہ کے پاس ہے, جب چاہتا ہے اتارتا ہے, جب نہیں اتارتا اس وقت ہم چیلنج کرتے ہیں. جن دنوں میں بارش نہیں ہوتی اور لوگ بارش کے لیے تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں جی بارش کے لیے دعا کرائیے, اس وقت ہم لوگوں سے کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ اب جاؤ ان ساری سرکاروں سے کہو, پاکستان اور ہندوستان میں اور دنیا کے تمام خطوں میں تم نے جتنے بنا رکھے ہیں سرکاریں اور جن کی کرامتیں بیان کرتے ہو کہ فرشتے کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر الٹ دیا تو اس دن سارے مردے زندہ ہو گئے, ان سے کہو کہ اب اکٹھے ہو کر ایک قطرہ آسمان سے پانی کا اتارو. اس وقت کوئی جواب نہیں بن پڑتا, اس وقت وہ یہی کہتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ بارش برسا دے. اس لیے کہ خزانے پانی کے اس کے پاس ہیں, وہ جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے, وہ چاہے تو اتنا اتار دے کہ سیلاب آ جائے لوگ دعائیں مانگے کہ اللہ بارش کو روک دے, وہ چاہے تو اتنی روک لے کہ لوگ پیاس سے تڑپنے لگے اور ایک ایک قطرے کے محتاج ہو جائیں اور دعائیں مانگے کہ اللہ پانی اتار دے. یہ اس کے پاس ہے اور وہ اپنی حکمت سے جیسے چاہتا ہے ان خزانوں کو اتارتا ہے. تو خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. تو معلوم یہ ہوا کہ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا, خزانے دینے والا یہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں. اب سوچئے کہ ایک انسان جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا اور جو زندگی بھر اپنے سانس لینے میں اللہ کا محتاج, اپنے ایک نوالے کے لیے اللہ کا محتاج, اپنی جان اور اپنے جسم کے لیے اللہ کا محتاج, اس کے مرنے کے بعد اسے لوگوں نے گنج بخش بنا دیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے, کس نے بنا دیا؟ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ میرے بندوں میں سے میرا ایک بندہ فلاں بندہ گنج بخش ہوگا, خزانوں کا مالک ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی ایک اور آیت آ رہی ہے کہ ان گنج بخش کی حیثیت کیا ہے. اس سے پہلے ایک دوسری آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کر دیجیے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے, کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اللہ کی وحی کے پیچھے چلتا ہوں, جو میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے میں تو اس کے مطابق چلتا ہوں, تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں, خود بھی اس کے مطابق چلتا ہوں. اب سوچئے یہ ہستی, یہ شخصیت جسے گنج بخش کا لقب دیا گیا ہے اس کے مرنے کے بعد, یہ کون ہے؟ یہی کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اگر ایک امتی کو گنج بخش بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ اپنے رسول کی زبانی یہ کہلوا رہا ہے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں, بتائیے ایک امتی کو نبی سے بڑھایا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیا یہ شان رسالت میں گستاخی نہیں ہے کہ ایک امتی کا مقام رسول سے بڑھایا جائے؟ اور اگر اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو گنج بخش بنایا ہوتا, خزانے دیے ہوتے, تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوتے, آپ کو یہ صفت عطا فرمائی ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ تم کہہ دو کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں, خزانوں کا مالک اللہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں. اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے, بلکہ ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان لے, جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں, یہ اللہ کے چہیتے ہیں, یہ بھی تو آخر کچھ ہیں, یہ بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے بڑی نیکیاں کی, بڑا کمایا, اسلام کی خدمت کی, تو یہ بھی تو کچھ ہیں. چلے جی, تو یہ کچھ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں اللہ نے اپنے خزانے دے دیے؟ چلیے اگر آپ کے بقول مان لیا جائے کہ اللہ نے انہیں خزانے دیے ہیں, تو کیا یہ آگے بخش سکتے ہیں, کسی کو دے سکتے ہیں؟ آئیے قرآن اس کا بھی جواب دیتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے, اس کی آیت نمبر 100 فرمایا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی, اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خزانوں کا مالک بنا دیتا, تو تم کیا لوگوں کو بخشتے؟ کیا تم لوگوں کو دیتے؟ جیسے یہ کہتے ہیں نا گنج بخش, خزانے بخشنے والا, اگر اس کے پاس خزانے ہوتے تو کیا یہ دیتا؟ قرآن بتلا رہا ہے اذا لامسکتم خشیت الانفاق, دینا تو دور کی بات ہے, تم سارے کے سارے لاک کر کے رکھ لیتے اپنے پاس کہ کہیں یہ خرچ نہ ہو جائے. وکان الانسان قطورا, اور انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے, کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ جڑے کہ بزرگوں کی توہین کر دی. یعنی انسان کو اگر اللہ خزانے دے دے تو انسان اتنا تنگ دل ہے کہ اس میں سے کسی کو دینے کے بجائے سارے بند اپنے پاس, اذا لامسکتم, تم ان کو بند کر کے رکھ لیتے, خشیت الانفاق, خرچ ہو جانے کے ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے, کسی کو دیں گے تو ختم نہ ہو جائے. جیسا کہ انسان جب خرچ کرنے لگتا ہے اللہ کی راہ میں تو شیطان اس کو ڈراتا ہے, جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقر سے, فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی جب تم اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہو تو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تم دو گے تو تمہارے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، خیرات کرو گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، ابھی تو تمہارے اپنے بہت سے کام ہیں، تمہاری اپنی بہت سی ضروریات ہیں، اور دوسری طرف بے حیائی کے کاموں میں تم سے خرچ کراتا ہے. اس کے مقابلے میں فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً یہ بات کہی ہے، قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ کم نہیں ہوتا. لیکن شیطان ڈراتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو تنگ ہو جائے گا. تو اسی طرح جب تھوڑی سی رقم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے شیطان دل تنگ کرتا ہے کبھی کہیں اتنا مال کم نہ ہو جائے، اگر خزانے حاصل ہوں تو انسان اور اس پر کتنا حریص ہو جاتا ہے. انسان فرمائے اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تم تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے وہ بند کر کے رکھ لیتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان تو کیا کوئی مخلوق بھی گنج بخش ہو ہی نہیں سکتی، نہ داتا ہو سکتی ہے نہ گنج بخش ہو سکتی ہے. اول تو انسان خود لاچار، بے کس، مجبور، محتاج، منگتا، فقیر ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جو ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا. اور اگر اللہ تعالی اسے خزانے دے دے تو وہ کسی کو کیا دے گا، وہ تو یہ ڈرے گا کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے. اس کے بالمقابل، اس کے پیرلل اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. ایک حدیث قدسی کا مختصر سا آپ کو یہاں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن اور انس سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور جو کوئی مانگ سکتا ہے جتنا مجھ سے مانگ لے. آپ سوچئے ہماری سوچ کہاں تک جائے گی، بلین، ٹریلین، اس سے بھی آگے نہ جانے کیا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں. تمام کے تمام انسان جس قدر وہ سوچ سکتے ہیں، جس قدر ان کا دماغ سوچ سکتا ہے، اس کے مطابق وہ اللہ سے مانگ لے اور اللہ اس کو وہ سارے کا سارا دے دے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، کتنے ارب خرب انسان بنتے ہیں، سب اللہ سے جتنا مانگے اللہ ان کو دے دے. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا کہ سوئی کا لفظ ہے غالباً حدیث میں، اس وقت حدیث میرے سامنے نہیں، کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے تو وہ کتنا پانی ساتھ لے کر آتی. ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال کے دیکھیں اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے. فرمایا اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوتی. اگر اللہ سب کو ان کی جو حاجات جیسے وہ چاہتے ہیں دے دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا گنج بخش، جسے ہم گنج بخش مانتے ہیں، جو الرحمن علی العرش استوا، جو عرش پر مستوی ہے. یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے وہ گنج بخش. یہ صفت گنج بخش یعنی خزانوں کا مالک ہونا، یہ اللہ تعالی کی صفت ہے. تمام خزانوں کا مالک وہ ہے، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ سب کو نواز دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور وہ بے حساب اپنی مخلوق پر خرچ کرتا ہے. اس نے اپنے خزانے بند کر کے نہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ اتارتا ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم اتارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، جتنا چاہتے ہیں جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں بھی اس کی ایک حکمت ہے، ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء، اگر اللہ تعالی سب پر رزق کے دروازے کھول دیتا تو انسان سرکش اور باغی ہو جاتا. لہذا اللہ جتنا چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. یہ ہے گنج بخش، یہ ہے وہ ذات جو گنج بخش کہلانے کے لائق ہے. اب انسان کتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے خزانے لے کر ایک قبر پر بطور چڑھاوے کے چڑھانے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو گنج بخش ہے، تو نہ دے گا تو کون دے گا. یہ اللہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے. اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. تیسرا پوائنٹ جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے اور وہ ہے غریب نواز. ہندوستان میں ایک صاحب قبر کو، جس کا مزار ہندوستان کے شہر اجمیر میں ہے، غریب نواز کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز، کہ یہ غریبوں کو نوازتے. دیکھیے انسان کتنا بڑا ظالم ہے. کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. غریب کو وہ نوازے گا جو خود غریب نہ ہو, جو خود غریب ہو, جو خود کنگال ہو, جو خود منگتا ہو, جو خود بھکاری ہو, جو خود فقیر ہو, جو خود محتاج ہو, جو خود بے کس ہو, جو خود لاچار ہو, جو اپنی مرضی سے ایک نوالا اٹھا کر کھا نہ سکتا ہو, اس کو غریب نواز کہنا اللہ کے مقابلے میں کتنا بڑا ظلم ہے. یہ لفظ بھی فارسی کا مرکب لفظ ہے, غریب بمعنی فقیر کے, نواز معنی دینے والا. غریب نواز یعنی غریبوں کو دینے والا. اب آئیے قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ فاطر 22 پارہ آیت نمبر 15, فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ تعالی غنی ہے, تعریف کیا گیا ہے, حمد و ثنا کے لائق وہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے. تم فقیروں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ. یعنی کس کے در کے فقیر ہو؟ اللہ کے در کے فقیر ہو. جس کے در کے فقیر ہو وہی نوازنے والا ہے نا, تو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ. تو غریب نواز کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی, جو سب کو نوازتا ہے, اپنی مخلوق میں سے ایک ادنا سے ادنا انسان سے لے کر اعلی سے اعلی انسان, انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو نوازنے والا, پوری کائنات کی میں ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر ایک بڑی سے بڑی مخلوق کو نوازنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہی غنی ہے, اسی کے پاس سب خزانے ہیں جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے, اور وہی تعریف کے لائق ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر ہو. تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں, بلکہ ہمیں تو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں, اور ہمیں علل اعلان یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں, ہم اللہ کے منگتے ہیں, ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں. یہ ہمارا ٹائٹل ہے, یہ ہمارے لیے باعث عزت القاب ہے, یہ الفاظ ہماری پیشانی پر ایک ٹائٹل ہے کہ ہم کون ہیں, ہم اللہ کے فقیر ہیں. لوگ تو گاڑیوں پر لکھتے ہیں نا, فلاں کی فقیر, فلاں کی فقیر. ہمیں فقریہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں, اس ذات کے فقیر ہیں جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کے خزانے ہیں, جو تمام اختیارات کی مالک ہے, جو ہمارے جسم و جان کی مالک ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں سب کچھ دیا, وہ بھی دیا جو ہم نے اس سے مانگا, اور وہ بھی دیا جو ہم نے نہیں مانگا, جو ہمیں نوازتا ہے, دیتا ہے, زمین پر چلاتا ہے, ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے, ایسا خالق اور مالک, ایسا رحمان اور رحیم. ہم اس کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو عاجزی اور اپنی ذلت کا اظہار کریں, یہ ہمارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے. اگر اسے چھوڑ کر ہم کسی مخلوق کے آگے جھکیں گے تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت. ایک بندے کو غریب نواز کہنا, کوئی یہ کہے کہ ہمارا غریب نواز فلاں شہر میں مدفون ہے, یہ انسانیت کی کتنی بڑی توہین ہے. تو جو نوازنے والا ہے وہ خود مدفون ہے, وہ خود محتاج ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ثواب پہنچے. جو تمہارے ثواب کا محتاج ہے وہ غریب نواز کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, اس کی تو یہ شان اور عظمت ہے. اسی قدسی حدیث میں جس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آدم کے بیٹے اگر تمہارے اگلے پچھلے انس اور جن سب کے سب انتہائی درجے کے نیک بن جاؤ, میری شان اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اور اسی طرح تم سب کے سب انتہائی درجے کے بدکار بن جاؤ, میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ ہے مالک, یہ ہے خالق, یہ ہے غنی, وہو الغنی الحمید, جس کے پاس خزانے بھی ہیں, جو بے پرواہ بھی ہے,
نہ کسی کی عبادت کی اسے پرواہ ہے، نہ کسی کی بندگی کی اسے پرواہ ہے، نہ کسی کے تقوی کی پرواہ ہے، نہ کسی کے فسق و فجور کا اسے خوف ہے، بے پرواہ ہے. واللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، وہ بے پرواہ ہے. یہ ہے غریب نواز. اب آئیے اس بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سنتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ شان رسالت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑھایا جائے کہ لے جا کر اللہ سے ملا کر، بلکہ معاذ اللہ اس سے بھی اوپر کر دی جائے، جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. فرمایا میری شان کو اس طرح مت بڑھانا جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کہ اسے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے استسقاء کے بیان میں، یعنی بارش کے لیے دعا مانگنے کے بیان میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا مانگنے کے نکلے اور اس موقع پر آپ نے خطاب فرماتے ہوئے یہ کلمات کہے. ذرا غور سے ان کو سن لیجئے، دل پر نقش کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ غریب نواز کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء. اے اللہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. انت الغنی، اے اللہ تو غنی ہے، ونحن الفقراء، اور ہم فقیر ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار پر اپنے آپ کو فقیر بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ تو غنی ہے، سب خزانے تیرے پاس ہیں، اور تو بے پرواہ ہے. ونحن الفقراء، ہم فقیر ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں، تو داتا ہے، دینے والا ہے، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوا. اے اللہ ہم پر پانی اتار، اور جو کچھ تو ہمارے لیے اتارے، یعنی جو بارش تو ہم پر برسائے، واجعل ما انزلت علینا قوۃ وبلاغا الی حین، ایک وقت کے لیے اسے ہمارے لیے فائدہ مند بنا، ہمارے فائدے کے لیے اسے اتار. جو اصل بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات کہ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم تیرے فقیر ہیں. معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بطور فقیر کے پیش کرتے ہیں کہ تو غنی ہے، ہم تیرے فقیر ہیں. تو فقیروں کو نوازنے والا جب اللہ کے رسول اپنی نسبت اللہ کی طرف بحیثیت فقیر کے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کیا آر ہے؟ یہ تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا فقیر کہیں، اور ہم بھی یہ کہیں انت الغنی ونحن الفقراء، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم فقیروں کو نوازنے والا تو ہے، یعنی ہمارا غریب نواز تو ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف اللہ تعالی کی ہے، وہی اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے. اگلا پوائنٹ، مشکل کشا. یہ بھی فارسی کا لفظ مرکب ہے. مشکل کے معنی یعنی مصیبت، پریشانی، کشا یعنی اس کو دور کرنے والا. مشکل کشا یعنی مصیبتوں کو دور کرنے والا، یہ کون ہے؟ اب لوگوں نے تو اپنی مرضی سے جسے چاہا مشکل کشا مان لیے. جو جس سے عقیدت رکھتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کی مشکل کشائی وہی کرتا ہے، اور عام طور پر بباں کے دہل یہ نعرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لوگ لگاتے ہیں، انہیں مشکل کشا کہتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ان کی دہائی دیتے ہیں، انہیں مشکل کشا کہہ کر پکارتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ، ان کی سیرت، ان کی سوانح، اور ان کی شہادت یہ سب کچھ سامنے رکھے، پھر آگے ان کے اہل خانہ کے ساتھ لوگوں نے جو کچھ سلوک کیا اس کو سامنے رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ لوگ انہیں مشکل کشا کہتے ہیں، بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ بات غلط ہے، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ لوگ اپنے طور پر کسی کو کہتے رہیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن حقیقتاً مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 107، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈال دے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اللہ کے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے اس فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں، دور کرنے والا نہیں، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ مصیبت میں ڈالنے والا، مصیبت سے نکالنے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ مصیبت اور پریشانی آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ نہیں کہ مصیبت آئے تو اللہ کے حکم سے اور ٹال دے اسے اللہ کی کوئی مخلوق، گویا وہ اللہ سے معاذ اللہ زیادہ سپیریئر ہے کہ تو نے مصیبت ڈالی تھی ہم نے ہٹا دی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ مصیبت میں ڈالنے والا بھی اللہ تعالی، مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ تعالی، بیماری بھی اس کے حکم سے آتی ہے، شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح تمام دیگر معاملات میں اس آیت کو سامنے رکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں 23واں پارے میں فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، فرمایا بھلا بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کسی مصیبت میں ڈال دے، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ ارادہ کرے میرے لیے کسی مصیبت کا، یعنی اللہ اگر اللہ مجھے کسی مصیبت میں ڈال دے، هل ہن کاشفات ضر، کیا وہ اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں، او ارادنی برحمت، اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ اپنی رحمت کا، یعنی مجھے اللہ خیر پہنچائے، هل ہن ممسکات رحمت، کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں، قل حسبی اللہ، کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر ہی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبتوں کا دور کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، مشکل کشائی اسی کی صفت ہے، وہ جس کو چاہے مصیبت میں ڈال دے، جس سے چاہے مصیبت کو دور کر دے، اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ کسی کو مصیبت میں ڈال دے کوئی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا، وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے کوئی اس کی بھلائی کو اس سے ہٹا نہیں سکتا، یہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان کرا دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مزید گفتگو آئندہ نشست میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی آپ نے اور ڈیٹیل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا کہ اصل داتا مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے. میرا سوال یہ منڈس بھائی کا سوال ہے, اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ توسل کا جو کی حقیقت جو ہے وہ بیان فرما دیں کہ لوگ ان بزرگوں کو, ان کو مشکل کشاؤں کو, داتاؤں کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کا کہ ہم ان سے نہیں مانگتے, مانگتے ہم اللہ سے ہی ہیں, اللہ ہی داتا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ تقرب کا ذریعہ ہے. تو اس بارے میں کوئی قرآن کی آیت سے حدیث سے واضح فرمائیں. جزاک اللہ.
سب سے پہلے تو اس کا ایک الزامی جواب ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کے توسل سے مانگتے ہیں تو ان کو یہ القاب کیوں دیتے ہیں؟ ان القاب سے تو توسل نہیں جھلکتا, ان القاب سے تو الوہیت جھلکتی ہے. پہلے تو وہ اس کا انکار کر دیں کہ جی یہ داتا, گنج بخش, غوث, غریب نواز یہ نہیں ہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں, ہم ان کے توسل سے مانگتے ہیں. پھر وہ سوال پوچھے ہم ان کو جواب دیتے. پہلے تو ان سے اس کا انکار کرائیے. اگر وہ یہ لفظ کہتے ہیں تو وہ تو اپنی بات کی خود تردید کر رہے ہیں. جسے وہ داتا کہہ رہے ہیں گویا اسے وہ رب مان رہے ہیں, اب اس کا توسل کہاں سے ہوا؟ وہ تو براہ راست اسے مانگ رہے ہیں. پھر عملاً آپ دیکھیے ان کی جو کرامتیں, ان کے جو ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اور قوالیوں میں جس طرح ان کو پکارا جاتا ہے, یہ عام طور پر سیدھے سیدھے ان کے نام کی دہائی دی جاتی ہے. اب آپ جائیے دیکھیے لاہور میں جو علی ہجویری کے مزار پہ شعر لکھا ہوا ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, کیا یہ توسل ہے؟ یہ تو براہ راست پکارنا ہے ان کو. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے توسل سے مانگتے ہیں, ان سے کہیں جی پہلے آپ ان ناموں کا انکار کر دیں, آپ یوں کہہ دیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, ہم ان کے توسل سے مانگتے ہیں, یہ پھر ایک الگ سوال ہے. جب تک وہ یہ نام لیتے ہیں اس وقت تک ان کی یہ بات غلط. یہ تو اس کا پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے. آپ نے یہی تعلیم دی ہے, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب سوال کرے تو اللہ سے کر, جب مدد مانگے تو اللہ سے مانگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ راست اللہ سے ہی مانگتے تھے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام یا کسی اور جو ہے اللہ کے محبوب نبی کا حوالہ یا توسل یا وسیلہ نہیں دیا, اور صحابہ کرام بھی براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی سے ہی مانگتے تھے. تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ براہ راست اللہ تعالی سے مانگنا. جب براہ راست اللہ تعالی سے مانگنا ہے تو پھر بیچ میں ان کو لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. پھر سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو بیچ میں لاتے کیوں ہیں؟ کیا اس کا اللہ پر کوئی احسان ہے معاذ اللہ, یا وہ اللہ سے زیادہ سپیریئر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ٹالے گا نہیں؟ دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ پر کسی کا احسان نہیں ہے, کوئی اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے اللہ پر احسان نہیں رکھتا, اور اللہ تعالیٰ فعال لما یرید, جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مت کرنا, باپ نبی ہے اور بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. تو مانگنا براہ راست اللہ تعالی سے ہے, یہ بات دونوں طرح سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ ان کو یہ نام لے کر کہنا کہ جی ہم ان کے توسل سے مانگتے ہیں, یہ تو سب بالکل ہی غلط ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ اچھا جی ہم ویسے ان کے توسل سے مانگتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے اور فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم شہرت سے زیادہ قریب ہیں, اور خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندو مانگو میں تمہیں دوں گا. پھر اس میں ضرورت کس بات کی ہے؟ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوں.
بارک اللہ فیکم مولانا صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ بھائیوں سے پہلے بھی گزارش کی گئی تھی ٹیکس کے اندر کہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ سوال صرف موضوع کے متعلق ہی کیے جائیں، اور دوسری یہ بات ہے کہ انشاءاللہ جو دوسرے سوال ہیں وہ جمعے کے دن ہم نے اسی لیے خاص ایک پروگرام رکھا ہوا ہے کہ جس میں سے سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ جو دوسرے سوال ہوتے ہیں غیر موضوع کے متعلق وہ جمعے کے دن انشاءاللہ کیے جائیں. مولانا صاحب، بھائی نے نیک بھائی ٹیکس میں لکھا تھا آپ کے ٹیکس کے دوران کہ کیا نواز نام رکھنا کیا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر. مولانا عطا المومن صاحب، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھ کے بتا دیں. جی، اگر میری وائس لو ہے، وہ لو تو نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. آپ بتائیں کچھ بہتر ہے؟ پلیز اسپیک لاؤڈ. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیں کچھ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. مولانا صاحب، نیک بھائی کا یہ سوال تھا آپ کے درس کے دوران، انہوں نے یہ چیز لکھا تھا کہ کیا نواز نام رکھنا کیا یہ جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر.
اگر اللہ تعالی کی طرف نسبت دی جائے، جیسے رب نواز ہے یا اللہ نواز ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ توسل کی جو آپ نے تشریح فرمائی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی، واضح تھی، لیکن جن بھائی نے سوال کیا تھا وہ دوبارہ لکھ رہے ہیں کہ توسل جو ہے وہ قرآن سے ہی لیتے ہیں، وہ وسیلے کا ذکر قرآن میں ہے. یہ جو داتا مشکل کشا عاجت روا بنائے ہوئے ہیں، ان کا وسیلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، وہ قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے. توسل جو ہے وہ قرآن سے لیتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیجیے. جزاک اللہ.
ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو انہیں بندوں کا وسیلہ لے کر رب کو پکارنے کا حکم دیتی ہے. وہ آیت کوٹ کریں.
مونس بھائی، آر یو پریپیئرڈ؟ آر یو پریپیئرڈ ٹو ٹیل می دی آیا؟ آئی تھنک اٹس ان سورہ بنی اسرائیل. شیخ صاحب، میرا خیال ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت ہے کہ اپنے اللہ کا تقرب تلاش کرو، تو وہ تقرب یہاں پر مزاروں پہ تلاش کرتے ہیں. ہاں جی، وہ والی آیت جو ہے. جزاک اللہ.
السلام علیکم بدری بھائی، آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا ہے وہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 35. پوری آیت میں پڑھتا ہوں، سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وسیلہ کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر سلف سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قربت. وسیلہ ڈھونڈنے کے معنی یہ ہے کہ اس کا تقرب تلاش کرو. مشہور مفسر قتادہ فرماتے ہیں، ای تقربوا الیہ بطاعتم والعمل بما یرضاہ، یعنی اس کا تقرب تلاش کرو اطاعت فرما برداری کے ذریعے اور ان نیک اعمال کے ذریعے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. یہاں وسیلہ سے مراد اللہ کا تقرب تلاش کرنا ہے، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا تقرب تلاش کرو. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈال دو کہ فلاں کے واسطے تو دے. یہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے. اور یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی نہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35. اب فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی منس بھائی، آپ نے مڈل مین بنایا ہوا مجھے. ابن عباس کی کہتے ہیں مشہور حدیث ہے، وہ کیا حدیث ہے بھائی؟ اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلہ کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ منڈس ایماجینالیس. جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی والی حدیث ہے؟ کچھ تھوڑا سا ذکر کر دیں ان کی دعا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دعا کے لیے لائے تھے، شاید وہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لوگ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی تو نہیں رہے، ابن عباس آپ چلیں اور ہمارے لیے دعا کریں بارش وارش کے لیے. کچھ اس طرح کا ہے ذکر منڈس بھائی؟ شیخ صاحب آپ کو یہ معلوم ہی ہوگی، یہ حدیث آپ کو معلوم ہی ہوگی. ابن عباس نہیں تھے، کون تھے؟ ان کے چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. بالکل ابن عباس خود حضرت عباس تھے. یو آر رائٹ. ہاں مشہور حدیث ہے، بالکل مشہور حدیث ہے، صحیح ہے. آ جائیے شیخ صاحب، آپ کو معلوم ہی ہے وہ حدیث، اس حدیث کے بارے میں بتا دیں. السلام علیکم.
بخاری کی حدیث ہے اور اس وقت بلوغ المرام میرے سامنے ہے جس میں وہ لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک عمر رضی اللہ تعالی عنہ قحط کے زمانے میں استسقاء کی دعا کرتے تھے. استسقاء بن عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ، اور کہتے تھے اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا فیسقون. اے اللہ، ہم پہلے تجھ سے بارش کی دعا کرتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور تو ہم پر بارش برساتا تھا، اور اب ہم نتوسل الیک تیری طرف وسیلہ لاتے ہیں بعم نبینا اپنے نبی کے چچا کے ذریعے، فسقنا پس تو ہمیں ہم پر بارش برسا، فایوس کون پر ان پس ان کو بارش برسائی جاتی تھی. یہاں حدیث کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ ان کو لا کر دعا کرائی جاتی تھی، کہ وہ دعا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ دعا کراتے تھے جیسا کہ پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے. تو کسی کے ذریعے دعا کرانا اس کی ممانعت نہیں ہے، کسی سے بھی دعا کرائی جا سکتی ہے، کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ دعا کر، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے. لیکن یہ اس میں تو اس شخص کی عزت اور تکریم ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تو دعا کر. کسی بھی زندے کو کہنا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن کسی فوت شدہ کو یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے تو ہم پر یہ کام کر دے، اس کا اللہ کو واسطہ دینا کہ اس کے ذریعے سے، اس کا ریفرنس دے کر اللہ تعالیٰ اس ریفرنس کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت کرے، یہ کام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں جو ہیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی ان میں دعا طلب کی گئی. یہاں تو انہیں لا کر ان سے دعا کرائی گئی ہے. آپ آج بھی کسی ایسے شخص کو جس آپ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے، اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے. یہ تو ان کے ذریعے دعا کرانا ہے. جو موجودہ وسیلہ ہمارے ہاں مروج ہے، اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں، سب سے بڑا وسیلہ جو لوگ پکڑتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے. عام طور پر دعاؤں میں علماء بھی اور عوام بھی یہی کہ اپنے حبیب کے صدقے یا اپنے حبیب کے واسطے، یا اللہ ہم پر یہ رحمت فرما اور ہماری اس دعا کو قبول فرما، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا اللہ کو، بلکہ آپ کے چچا کو لے جا کر دعا کرائی ہے، تو آپ کسی سے بھی دعا کرا سکتے ہیں، یہ وہ وسیلہ تو نہیں ہے جس کی ہم تردید کرتے.
بارک اللہ فیکم. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو تین قسمیں توسل کی جو جائز ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں انشاءاللہ، اور اگر ہو سکے کچھ دلیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. اور اگر اور بھائی کا کوئی سوال ہے انشاءاللہ جلدی کریں، کیونکہ مولانا صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ میرے مائک کو کیا ہو گیا، ایک سیکنڈ. نہیں، میرے وائس انڈیکیٹر تو بالکل ٹھیک آواز دکھا رہا ہے. تو بالا میں دوبارہ سوال کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن. مولانا صاحب، بہرحال مائک آپ کا بھی کافی لو ہے، اس کو بھی اوپر تھوڑا کریں انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ تین قسمیں جو توسل کی ہیں وہ پلیز بیان کر دیں، جو جائز قسمیں توسل کی ہیں، جو اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی جزاک اللہ خیرن.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، جس میں آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، تین آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے اعمال وہاں پیش کیے کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، اور اگر تیری رضا کے لیے میں نے کی تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور پھر وہ پتھر جو غار کے دہانے پر گرا تھا، ہر شخص پہلے شخص کی اس دعا کے بعد تھوڑا سا ہٹا، اور اس طرح تینوں کی دعا کے بعد وہ ہٹ گیا. اس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کا اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ذکر کر کے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو مجھے اس مصیبت سے نکال لے. لیکن ویسے انسان براہ راست اللہ تعالی کو پکارے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں سے ظاہر ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ چیز کافی ہے. نہ معلوم ہم اس طرف کیوں اتنی دلچسپی لیتے ہیں، کیا اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں ہے؟ جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، پھر ہم توسل کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ یا تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا، یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی گناہگاروں سے ناراض رہتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے توبہ کے بیان میں، کہ جب انسان گناہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اس ضمن میں آپ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی سواری پر اس کا تمام ساز و سامان لدا ہوا ہو، اور وہ جنگل میں سفر کر رہا ہو، اور اچانک اس کی وہ سواری اس سے کھو جائے جس پر اس کا زاد راہ لدا ہوا تھا، اور وہ مایوس ہو کر ایک جگہ لیٹ جائے اور یہ سمجھے کہ موت آنے والی ہے، اچانک اس کی وہ سواری تمام ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ الٹا بول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حالانکہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، الٹا بول جاتا ہے. فرمایا اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرنے آتا ہے اللہ کے حضور. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، خود بلا رہا ہے، خود پکار رہا ہے، گناہگاروں سے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. پھر ہم لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وسیلہ کیسے پکڑنا چاہیے، ہم وسیلہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے ان میں کیا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا گیا ہے. سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے.
جی جزاک اللہ خیرن. مولانا صاحب، RX64 بھائی کا سوال ہے کہ لوگ اللہ کو تو کر کے پکارتے ہیں، تو کیا ایسے پکارنا درست ہے؟ جزاک اللہ خیرن.
جی بھائی، آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، عربی میں واحد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انت، تو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے انتما یعنی تم دو، اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے انتم یعنی تم سب، ایک کے لیے انت تو بولا جاتا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ عربی میں بھی احتراماً ایک کے لیے جمع کا لفظ بول دیتے ہیں، جس طرح ہماری اردو میں تو کی جگہ آپ کہا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی واحد کے لیے بولا جاتا ہے سنگولر کے لیے، اور آپ یہ پلیورل کے لیے بولا جاتا ہے جمع کے لیے، لیکن احتراماً یہ واحد ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے. مگر میں مثلا میں کہتا ہوں کہ تو آیا، لیکن میں احتراماً کہتا ہوں کہ آپ آئے. آپ آئے سے مراد یہاں دو یا تین افراد نہیں ہیں، بلکہ مراد ایک ہی ہے، لیکن کہا احترام سے جاتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی عرب لوگ ایک کے لیے، ایک شخص کے لیے احترام کے ساتھ جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا کسی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھیں گے الی سعادتکم، آ جناب کی خدمت میں. وہاں کم سے مراد زیادہ لوگ نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ایک کے لیے کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن کم زیادہ کے لیے، آپس میں احترام کے لیے، وہ بھی ہماری طرح جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم تو کی جگہ آپ بولتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالی کے لیے انت اور ہو، تو اور وہ، یہ واحد سنگولر کا لفظ استعمال ہوا ہے، سنگولر کی زمین استعمال ہوئی ہے، پلیورل کی استعمال نہیں ہوئی ہے، جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. حالانکہ عرب لوگ اپنی عام گفتگو میں ایک دوسرے کے لیے جمع کی ضمیر بولتے ہیں، کا کی جگہ کم بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے لیے کا، انت، ہو، ہوا، یہ تمام پروناؤنس ہیں سنگولر، یہ استعمال ہوئے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء کرام، جن میں ہمارے بہت سے انتہائی قابل قدر لائق احترام علماء بھی شامل ہیں، ان کا یہ ایک نیک جذبہ ہے کہ وہ اپنے طور پر اللہ کے لیے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا لفظ بولتے ہیں. اور پھر اس میں ایک بڑی خرابی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے، بلکہ یوں کہیں گے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا. یہ تمام جمع کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ان کی نیت نیک ہے، وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرح عربی میں نہیں ہے. وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور مجھ سے کہیں زیادہ عربی جاننے والے ہیں. وہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ اللہ تعالی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو، جبکہ عرب اپنی گفتگو میں ایک دوسرے کے لیے احتراماً جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کی شان وحدانیت ہے، اور اللہ کے لیے تو کا لفظ ہی شایان شان ہے، کہ تو دیتا ہے، تو کرنے والا ہے، وہ دیتا ہے، وہ کرنے والا ہے. اس میں بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی انفرادیت ہے، اللہ کی یگانگت ہے، اللہ کی شان اور عظمت ہے کہ اس کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا جس میں جمع کا شائبہ بھی پایا جائے. لہذا ہم یہ کہیں کہ یا اللہ آپ نہ دیں گے تو کون دے گا، آپ ہی دینے والے ہیں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں احتراماً کہہ رہا ہوں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتا کا لفظ استعمال کیا ہے، انت الغنی، تو غنی ہے، اور اسی طرح آپ کی باقی دعائیں میں انت الشافی، تو شفا دینے والا ہے، اور اسی طرح باقی دعاؤں میں. تو جہاں تک میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے اور اللہ کی دیے ہوئے علم سے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ واحد کا لفظ جو ہے، اور واحد کی ضمیر ہی استعمال کرنی چاہیے، اس کے شایان شان واحد کا لفظ ہی ہے. ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں جمع کا شائبہ پایا جائے. بعض اوقات بڑا گرا گزرتا ہے جب کوئی احتراماً کہتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ مالک مالک انہوں نے یہ فرمایا، وہ مالک دینے والے ہیں، وہ مالک کرنے والے ہیں، یہ الفاظ بظاہر جمع کے الفاظ ہیں، وہ اگرچہ احتراماً کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک موحد طبیعت پر گرا گزرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے مفرد ضمیر ہی استعمال کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں مذکور ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بارک اللہ فیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب یہ سوال ہے، کئی بار اللہ جب مخاطب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے، جیسے کہ آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک نبی بھیجا، تو یہاں اللہ کو ہم کی لفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی جب اللہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے ہر امت کے لیے ایک نبی بھیجا؟ اس کی تھوڑی آپ وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیر.
بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، انا کا بھی لفظ استعمال کیا ہے میں، اور نحنو بھی ہم نے، اور جیسے ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے بعث نہ ہم نے بھیجے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے یہ فرمانا کہ ہم نے یہ کیا، یہ اس کی شان اور عظمت ہے، اس میں اس کی بڑائی ہے، اس کے شایان شان ہے، کبر اس کو لائق ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم یوں کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ روزمرہ گفتگو میں بعض لوگ بھی اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، در حقیقت وہ اس لفظ کا اپنے لیے استعمال کرنا اس میں کچھ بڑائی کی جھلک ہے جو انسان کو عذیب نہیں دیتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے یہ کیا. قرآن مجید میں دونوں ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، اس سے مراد وہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے، وہاں اس کی ذات کی عظمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے یوں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک اننی ان اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی میری بندگی کر. یہاں جمع کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، تو اللہ تعالی کا ہم نے یا ہم کہنا یہ اس میں اس کی کبریائی کی جھلک ہے، یہ اس کے شایان شان ہے، اس میں جمع کا تصور نہیں ہے. امید ہے بات واضح ہوگی.